الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور میرے بھائیوں دوستو عزیزوں, حق تعالیٰ جل شانہ نے دنیا میں جب سے کائنات کو بنایا تو جوڑا بنایا, کوئی بھی چیز ہو اللہ نے اس کا جوڑا بنایا ہے. مثلاً آسمان ہے تو اس کے مقابلے میں زمین کو اللہ نے بنایا, سورج ہے تو اس کے مقابلے میں چاند کو اللہ نے بنایا, میٹھا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کڑوا بھی بنایا, اگر کالا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے سفید بھی بنایا. تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا نہ بنایا ہو, جوڑا بنایا. اگر ایک اکیلی کوئی ذات ہے کہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, کوئی شریک نہیں, کوئی شریک نہیں, تنے تنہا ہے, اس کا کوئی جوڑا نہیں, وہ اللہ کی ذات ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ تمام کو جوڑا بنایا, واللہ وترن, اللہ اکیلا ہے, وہ تنے تنہا ہے, اس کو پارٹنر کی ضرورت نہیں, اس کو بیوی کی ضرورت نہیں, اس کو بچوں کی ضرورت نہیں, کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے, نہ اس پر بڑھاپا ہے, نہ اس پر موت ہے, نہ اس پر بیماری ہے, نہ اس پر حاجات ہے, نہ اس پر حالات ہے, نہ اس پر مصیبتیں ہیں. یہ ساری چیزوں کا تعلق بندے سے ہے, مخلوق سے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام کو جوڑا بنایا, انسان کو بھی جوڑا بنایا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو رب کریم نے پیدا فرمایا اور آپ کا بسیرہ جنت میں ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ایک نقطہ یہاں سمجھے میری مائیں اور بہنیں اور خاص طور پر میرے بھائیوں, کہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پہلے علم دیا, علم عطا فرمایا, اور علم دینے کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے فرشتوں کو یہ فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے, اسجدوا لآدم فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس, تمام لوگوں نے سجدہ کیا, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا, مگر ابلیس نے نہیں کیا. وہ مردود درگاہ اللہ کی درگاہ کا راندہ بنا, اس نے سجدہ نہیں کیا, اس نے انکار کر دیا اور دلیلیں پیش کی اللہ کے دربار میں, حالانکہ بروں کے سامنے دلیل پیش نہیں کی جاتی, بروں کے حکم کو مانا جاتا ہے, بروں کا حکم. اس نے دلیلیں پیش کرنا شروع کیا, اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا, مٹی نیچے رہتی ہے, آدم اوپر رہتا ہے, آگ اوپر رہتی ہے, تو اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ یہ بلا وجہ کی دلیلیں اس نے پیش کی. اس دلیل کی وجہ سے تعالیٰ جل شانہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا. تو آدم علیہ السلام کو علم دیا, سب سے پہلے نالج دیا. کس چیز کا نالج دیا؟ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ ضروریات زندگی کا نالج دیا تھا, چونکہ یہ تو دنیا کا پہلا انسان تھا. ابھی اس کو عربی گرامر اور سر دنیا کے گرامر اور آسمانوں کے گرامر اور زمین کے قواعد اور اس کے ساتھ ساتھ فلا کتاب فلا اس کو پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو پہلا انسان ہے, گویا کہ انسانیت کا بچپنا ہے. آدم علیہ السلام انسانیت کا بچپنا ہے. اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 60 فٹ لمبے تھے, 60 فٹ لمبے تھے. اسی کے مطابق آپ کے ہاتھ بھی تھے, اسی کے مطابق, اس لیے کہ آدمی بہت لمبا ہو اور ہاتھ ہماری طرح چھوٹے چھوٹے ہو تو برا معلوم ہوگا, بھدی معلوم ہوگا. یہ تو جتنے لمبے تھے ہاتھ بھی اتنے ہی لمبے تھے, پاؤں بھی اتنے ہی لمبے تھے, جتنے لمبے تھے اسی کے مطابق آپ کا قد بنایا تھا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام 7 فٹ لمبے تھے، اور روایتوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا گھٹتے گھٹتے اس مقدار پر آ گئی، ہم جو ہے نا اس مقدار پر دنیا آ گئی، گھٹتے گھٹتے، کم ہوتے ہوتے ہوتے، وہ 7 فٹ کے تھے، اس کے بعد کم ہوتے ہوتے اس مقدار پر آ گئے، اور پھر حق تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو قد آدم پر جنت میں بنا دے گا، سب پھر اسی طرح ہو جائیں گے، قد آدم کے اوپر ہو جائیں گے. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سارے انسانوں کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ سب کو جوان کر کے جنت میں بھیجے گا، سب کو جوان، بڑھاپا کسی پر نہیں آئے گا. بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک عورت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بری عورت تھی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ذرا مزاحی بات فرمائی. ہاں حضرت بھی مزاح فرماتے تھے، یہ نہیں کہ حضرت مزاح نہیں فرماتے تھے، حضرت خشک نہیں تھے. خشک کا معنی ہوتا ہے جس کو کبھی ہنسنائی نہ آئے، جو اتنا بڑا منہ بنا کر کے بیٹھے جیسے ساری دنیا کی مصیبت اسی پر آ چکی ہو، ایسا نہیں تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے. روایتیں بہت ساری ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا تھوڑا سا، لیکن مزاح وہ ہوا کرتا ہے کہ جس میں بات صحیح ہو، کسی کی ذلتی نہ ہو. ہمارا مزاح مزاح نہیں ہے، لوگوں کو حقیر بتانا ہے، لوگوں کو ذلیل کرنا ہے، لوگوں کی توہین کرنا ہے، لوگوں کو گرانا ہے، لوگوں کو تانا دینا ہے. ہمارے مزاح میں تانا ہوتا ہے، اور تانا دینے والوں پر بہت بڑی وعید. میری مائیں خوب سنیں، تانا دینے والے اور غیبت کرنے والے، غیبت اور تانا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اوہو ہو ہو، ایک سورت اتار دی اللہ نے پوری. اگرچہ اس سورت کا نزول مکے کے کچھ ان لوگوں کے باب میں ہے کہ جو لوگ اس کام میں ہمیشہ رچے پچے تھے، ہمیشہ لگے ہوئے تھے، تانا اور غیبت، تانا اور غیبت ان کی زندگی اسی میں تھی، ان سے متعلق یہ سورت اتری ہے. لیکن قرآن تو قیامت تک کا ہے، ہم سب کو بھی یہی تعلیم دیتا ہے. وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. ہومزہ، ہومزہ کا معنی تانا دینے والا، لومزہ کا معنی غیبت کرنے والا. اللہ کہتا ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو تانا دینے والے اور غیبت کرنے والے ہیں. ویل ویل بربادی ہے. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے، فرمایا کہ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے، جیسے ایک طبقے کا نام حطمہ ہے، ایک طبقے کا نام اور ہے لمزہ ہے، ایک طبقے کا نام کچھ اور ہے سکر، قرآن میں یہ سارے نام ہیں. تو ویل ایک طبقہ ہے، اور اس طبقے کی آگ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ جہنم کے دوسرے طبقوں کی آگ ویل والے طبقے کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، بڑا خطرناک. تو تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو تانا دینے والے اور غیبت کرنے والے. میری ماں، یہ بیماریاں ہم میں بہت عام ہو گئی، بہت عام ہو گئی. عوام تو عوام، خواص کی مجلس بھی اس سے خالی نہیں. اپنے آپ کو دیندار کہنے والے، اپنے آپ کو عالم کہنے والے، اپنے آپ کو مبلغ کہنے والے، اپنے آپ کو دعوت کے ساتھی کہنے والے، اپنے آپ کو شیخ الحدیث اور مفتی کہنے والے، ان کی مجلسیں بھی خالی نہیں، تہجد گزاروں کی مجلسیں بھی اس سے خالی نہیں. ان بیماریوں سے بڑی خطرناک، بڑی خطرناک. روایتوں میں ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، غیبت کی اتنی تعریف آپ نے فرمائی، اتنی تعریف، اتنی برائی آپ نے فرمائی، اتنی برائی، تو اگر اس میں وہ عیب موجود ہے، وہ عیب اس میں موجود ہے، وہ برا کام اس نے کیا ہے اور میں اس کو بیان کروں, اس پر بھی گناہ ہوگا. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے بھائی کے پیچھے, اس کے پشت کے پیچھے, اس کے غائبانہ, اس کے اس کام کو بیان کرنا جو اس نے کیا ہے اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچے, اسی کو تو غیبت کہتے ہیں, اسی کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے, وہ بات اس میں موجود نہیں ہے اور پھر بھی تم اس کے خلاف بول رہے ہو, تو فرمایا وہ غیبت نہیں ہے, وہ تو بہتان ہے. بہتان الزام ہے, اور بہتان اور الزام کا گناہ غیبت سے بھی بدتر ہے. بہتان اور الزام کا گناہ. اور مجھے ایک واقعہ یاد آیا بخاری شریف, ابو داؤد شریف کا. معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, قصور ہو گیا ان سے, انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ اللہ کے حبیب مجھ سے یہ گناہ ہوا. اس پر ان کو پتھر مار کر رجم کیا گیا, جو شرعی سزا ہے. لمبا واقعہ ہے, میں اس وقت اس کو نہیں چھیڑتا. رجم کرتے وقت, پتھر مارتے وقت, دو آدمی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کتنا خراب آدمی ہے کہ اس نے یہ کام کیا. اتنا سا جملہ, کتنا خراب آدمی ہے کہ اس نے یہ کام کیا. اللہ کے حبیب کے کانوں پر یہ بات پہنچی. آپ نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا, مائز کا انتقال, ان کی جنازے کی نماز, مسئلہ ختم. کچھ دنوں کے بعد حضرت کہیں جا رہے تھے اور وہ دونوں آدمی جو یہ بولنے والے تھے, جنہوں نے مائز کو کہا تھا کہ کتنا خراب آدمی ہے, وہ بھی یہ ساتھ. حضرت وقت کی مناسبت سے اصلاح فرماتے تھے. جا رہے تھے, راستے میں ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا اور کئی دن سے مرا ہوگا, تو پھول گیا تھا اور پاؤں یوں اوپر ہو گئے تھے اس کے. نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا, اس کا گوشت کھاؤ, یہ جو گدھا مرا ہوا ہے اس کا گوشت کھاؤ تم. وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ, اس کا گوشت, یہ تو مرا ہوا کئی دن کا بدبودار. حضرت نے فرمایا, جس دن تم نے میرے مائز کے خلاف جو بات کہی تھی وہ اس گدھے کے, مرے ہوئے گدھے کے گوشت سے بدتر تھی, بدتر تھی. ابو داؤد شریف میں یہ جملہ موجود ہے. اس بیماری میں ہم خوب مبتلا ہیں میری مائیں, غیبت لانتان, غیبت لانتان. یہ ایک ایسی, حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ائمۃ الاربع میں سے ایک امام وقت ہے. اوہو ہو, ان کے علوم, ان کی محدثانہ سوجھ بوجھ اور شعور, ان کا حل عقدہ, عجیب و غریب یہ امام گزرا ہے. حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, من نصح فی الخلوت فقد نصح, ومن نصح فی العلانیہ فقد فضح. فرمایا, نصیحت کرنے والا وہ ہیں جو خلوت میں بتائیں کہ آپ سے یہ بات ہوئی ہے, آپ اپنی اصلاح کر لیں. آپ سے یہ بات ہوئی ہے, آپ اپنی اصلاح کر لیں, اچھا نہیں ہے, آپ یہ غلط کام کر لیں, یہ نصیحت ہے. اور لوگوں کے سامنے کسی کو بلا کر کے اس سے متعلق, تو نے ایسا کیا, تو نے ایسا کیا, تو نے ایسا کیا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ نصیحت نہیں, اس کو ذلیل کرنا ہوا. فقد فضحا, اس کو ذلیل کیا, اس کو آپ نے رسوا کیا, یہ نصیحت نہیں ہے. نصیحت خلوت میں ہوتی. ہمارے بعض اکابر کے باب میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے, اس کو وضو ڈھنگ کی نہیں آ رہی ہے, وہ صحیح ڈھنگ کی وضو نہیں کر رہا ہے. تو بزرگ نے, ہمارے بزرگوں نے اس کو دیکھا. اب اس کو یہ نہیں کہا کہ تجھے وضو نہیں آ رہی ہے صحیح, بلکہ بزرگ نے یہ فرمایا, بھائی تم ذرا میرے پاس آؤ, کسی عالم کو لے کر آ جاؤ, ذرا میری وضو دیکھ لو نا, میں سنت کے مطابق وضو کرتا بھی ہوں یا نہیں کرتا ہوں. اس طرح پر اپنی وضو کے ذریعے سے اس کو وضو سکھائی, لیکن یہ نہیں کہا کہ تجھے وضو نہیں آتی, احتیاط تو دیکھ. ہمارے حضرت مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے, داڑھی نہیں تھی ان کی, عصر کی نماز وہیں پڑھتے تھے حضرت کے پاس. عصر کے بعد ایک مرتبہ حضرت نے ان سے کہہ دیا, بھائی محمد داڑھی نہیں رکھتے تم, داڑھی نہیں رکھتے. دوسرے دن سے ان کا آنا غائب ہو گیا, آنا چھوڑ دیا انہوں نے. دو چار دن گزرے تو حضرت نے فرمایا, فلاں صاحب آتے تھے وہ آتے نہیں اب مجلس میں, کیا بات ہو گئی؟ تو لوگوں نے فرمایا, حضرت اس دن آپ نے اس کو داڑھی کا کہا تب سے آنا بند ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا, میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی, کچے توے پر, یعنی ابھی مجاز نہیں بنا تھا, مجاز نہیں بنا تھا. مجاز بنے بغیر اگر ہم بات کریں گے میری مائیں تو یہی مسئلہ ہوگا. پہلے مجاز بناؤ, جب دینی مجاز ہمارا بن جاتا ہے تو پھر اس صورت میں کوئی ہماری باتوں کو سنتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں, ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, ہلاکت ہے غیبت کرنے والے اور لانتان کرنے والوں کے لیے. ہماری زبان میری مائیں لانتان کے اندر کینچی کی طرح چلتی ہے, کینچی کی طرح. وہ دیندار طبقہ ہی کیوں نہ ہو, وہ اچھا خاصا تہجد گزار طبقہ ہی کیوں نہ ہو, کینچی کی طرح زبان چلتی ہے. اور پھر بعض لوگ تو, بعض عورتیں بعض مرد تو کہتے ہیں, ہم نے ہنستے ہنستے سنا دیا, ہنستے ہنستے سنا دیا, تانا دے دیا ہنستے ہنستے. چاہے ہنستے ہنستے کہو چاہے غصے میں کہو, تانا بہرحال تانا ہے. اللہ کے نبی کی پوری سیرت پڑھ لو, 300,000 سے زائد حدیثیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی, ساری روایتوں کو پڑھ لو, کسی ادنا روایت میں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو تانا دیا ہو. کسی کو تانا دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ کہتا ہے, ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو تانا دینے والے اور غیبت کرنے والے. کون لوگ؟ الذی جمع مالا وعددا, جنہوں نے مال کو جمع کیا اور گنتے رہے. یحسب ان مالہ اخلدا, اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارا مال ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا. یحسب ان مالہ اخلدا, ہمیشہ رہے. اللہ کہتا ہے, کلا, ہرگز نہیں, یہ تمہارا گمان غلط ہے. امام غزالی ایک بہت بڑے میری ماں امام گزرے ہیں, فلسفے کے امام تھے. عجیب و غریب مثالوں سے وہ امت کو سمجھاتے تھے. ان کی مثالیں, وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم لوگ بچوں کو ٹوائز دیتے ہو کھیلنے کے لیے, دیتے ہیں نا, ہر مکان میں جاؤ ڈھیر سارے ٹوائز ہوتے ہیں, ڈھیر سارے. اتنے ابھی پہلا بچہ ہے, ڈھیر سارے ٹوائز, حالانکہ وہ اس سے ابھی کھیلتا بھی نہیں ہے, ڈھیر سارے ٹوائز. کہا, تم بچوں کو ٹوائز دیتے ہو, تو کبھی تم ایسا کرتے ہو کہ بچہ وہیں بیٹھا ہوا ہے اور ایک ٹوائز لے لیا, بال لے لیا, اس سے گیند لے لیا, یا گاڑی لے لی ایک, یا کچھ اور لے لیا, تو کوئی ایک ٹوائز اس سے لیتے ہو, کبھی دوسرا لیتے ہو, بچہ روتا ہے. اور کبھی تم ایسا کرتے ہو کہ سارے ٹوائز وہیں پڑے رہنے دیتے ہو, بچے ہی کو اٹھا کر لے کر چل دیتے ہو, چل یہاں سے, ٹوائز وہیں رہ گئے, بچے کو اٹھا لیا. امام غزالی فرماتے ہیں, سنو میرے بھائیو, آپ بھی اور میری مائیں آپ بھی, دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ٹوائز دیے گئے ہم کو. یہ گاڑی, یہ بنگلہ, یہ مکان, یہ پیسے, یہ فرنیچر, یہ جتنا جو کچھ ہم کو دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے توئز ہے. آپ کہو گے, اتنے بڑے توئز؟ جی, اللہ کے مقابلے میں تو ہم چھوٹے ہی ہیں سب. جیسے ہمارے مقابلے میں بچے چھوٹے ہیں, ہم بھی تو اللہ کے مقابلے میں سب چھوٹے چھوٹے ہیں. تو اب تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں یہ توئز دیے ہیں, گاڑی ہے, مکان ہے, جائیداد ہے, پراپرٹی ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, شوہر ہے, سب توئز. اس سے ہم کھیلتے ہیں روزانہ, صبح سے شام تک کھیلتے کھیلتے کھیلتے. اللہ کبھی ایسا کرتا ہے کہ کوئی ایک توئز لے لیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے ان توئزوں کو لے کر. کبھی ایسا کرتا ہے کہ بچے کی موت دے دی, آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا ناصبرا بنتا ہے. ہمارے در شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب قاندلوی سم المحادر المدنی نور اللہ مرقدہ, اس زمانے کی ایسی شخصیت گزری, ایسی شخصیت گزری, خدا پاک کی قسم ایسی شخصیت اس زمانے میں ڈھونڈے بھی ملنا مشکل ہے. آپ کے کچے مکان میں, چونکہ میں مظاہر کا پڑا ہوا ہوں, آپ کے کچے مکان میں ہمارا بار بار جانا ہوتا ہے. حضرت کے زمانے میں حضرت کا مکان کتنا تھا؟ صرف ایک کمرہ اور ایک کمرہ اوپر, اتنا سا, اور یہ برآمدہ باہر اتنا سا چھوٹا سا تھا. اسی کو کچا گھر کہتے تھے. اور اسی مکان کے صحن میں, اتنے چھوٹے مکان کے اندر, اور اسی صحن میں باہر ایک چارپائی پڑی ہوئی ہوتی تھی, اسی پر حضرت مدنی بھی آ کر سوتے تھے, عبد القادر رائے پوری بھی سوتے تھے, علی میاں ندوی بھی سوتے تھے. چھوٹا سا مکان آج بھی ہے. اس کے پڑوس میں ایک اوتا بنایا گیا ہے, اوتا, ابھی جہاں اس وقت حضرت پیر صاحب طلحہ دامت برکاتہم بیٹھتے ہیں. وہ جگہ حضرت کی نہیں تھی, پڑوس کی تھی. اتنے بڑے بڑے اکابر کے آنے پر حضرت شیخ کا اتنا چھوٹا سا مکان اور لوگوں کا ہجوم, پڑوسی کو رحم آیا تو اس نے اپنے مکان کی دیوار توڑ کر اتنی جگہ حضرت کو دی, جس پر ایک اوتا بنایا گیا اتنا. اور حضرت کے اس کچے مکان میں اوپر کا جو کمرہ تھا, حضرت صبح بخاری شریف پڑھا کر آتے تھے. میری ماں عبرت سے سنے اس واقعے کو, سبق پڑھا کر آتے تھے, ظہر کے بعد اوپر تشریف لے جاتے, کرتا بھی نکال دیتے, بنیان بھی نکال دیتے, کتابوں کے بیچ بیٹھ جاتے, اوجز المسالک لکھتے تھے, جو شرح ہے موطا امام مالک کی, لکھتے تھے اس کو, شام تک لکھتے رہتے تھے. پنکھا بھی نہیں تھا, سخت سرد گرمی, ایک توال ہاتھ میں ہوتا تھا, اس کو ہلاتے رہتے تھے, اور پسینہ آتا تھا, توال سے پوچھ لیا کرتے تھے. شام تک میں توال اتنا بھیگ جاتا کہ حضرت فرماتے, لو اس کو دھوپ میں ڈال دو, سوکھ جائے, بھیگ جاتا. اس طرح پر اوجز المسالک, 13 سال میں اوجز المسالک پوری ہوئی ہے, 13 سال. حضرت کا حال یہ ہے کہ تدریس بھی ہے, پڑھانا بھی ہے بخاری شریف, لوگوں سے ملنا بھی ہے, خطوط کے جواب بھی دینا ہے, تصنیف و تالیف بھی کرنا ہے, اور ان سارے مشغلوں کے باوجود روزانہ 8 پارے پڑھتے تھے. کتنے؟ 8 پارے. آج ہم بہانے بناتے ہیں, مجھے کتاب دیکھنا ہے, مجھے بخاری کا مطالعہ کرنا ہے, مجھے گز کرنا ہے, مجھے تبلیغ میں جانا ہے, مجھے فلاں کام کرنا ہے. میری مائیں بہانہ بناتی ہے, میرے گھر کا یہ کام, وہ کام, فلاں کام, فلاں کام. وہ اتنے سارے مشغولیتوں کے باوجود 8 پارے پڑھتے تھے. حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کے 7 بچوں کا انتقال ہو گیا, 7 بچوں کا. اے ہائے, صبح بچے کا جنازہ گھر میں ہوتا تھا, آپ اپنی بیوی کو سمجھاتے تھے جو روتی تھی, بیت اللہ کی والدہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی, ان کو سمجھاتے تھے اور یوں کہتے تھے, دیکھو تیرے پاس بھی عمل نہیں, میرے پاس بھی عمل نہیں, اللہ نے مغفرت کے لیے اس کو اٹھا لیا, اس لیے تو رونا مت, میں سبق پڑھا کر کے آؤں گا. گھر میں بچے کا جنازہ, ایسے سبق پڑھان جاتے تھے. اور 2 بچوں کے مسئلے پر تو ایسا ہوا کہ گھر میں جنازہ ہے, سبق پڑھانے گئے, اور جب سبق پورا ہوا بخاری شریف کا تو مدرسے سے کہلا دیا, بچے کا جنازہ لے آؤ قبرستان میں, میں قبرستان پہنچ جاتا ہوں. یہ ہے کام میری مائیں, یہ ہے وہ صبر. ان کی بیویوں نے ایسا صبر کیا, اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ مال ہمیشہ رہنے والا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ سارے تویز ہیں جو اللہ نے ہم کو دیے ہیں. تو کبھی اللہ ایک تویز لے لیتا ہے, بیوی کو اٹھا لیا, کبھی بچے کا انتقال, کبھی شوہر کا انتقال, کبھی کاروبار میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا, ہوتا رہتا ہے, کچھ نقصان کچھ گھاٹا ہو گیا, یہ سب اللہ ایک تویز کو اٹھاتا ہے. ہم روتے ہیں, کبھی اور حالات آ جاتے ہیں, کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اور امام غزالی کہتے ہیں کہ کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ سارے تویز یہیں رہنے دیتا ہے, اس کھیلنے والے ہی کو اٹھا لیتا ہے, چلو چلو ہماری طرف, قبرستان کی طرف چلو, اب میری گاڑی بھی رہ گئی, میرا بنگلہ بھی رہ گیا, میرا مکان بھی رہ گیا, میری بیوی بھی رہ گئی, میرا بچہ بھی رہ گیا, سب دھڑے کے دھڑے وہاں رہ گئے دنیا میں, اور ہمارا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے. دنیا کا نظام ہے, حق تعالیٰ جل شانہ نے جو نظام بنایا دنیا کا, وہ بڑا عجیب و غریب نظام بنایا. تو مال کسی کا ہمیشہ رہنے والا نہیں, المال راہن وغادن, مال تو صبح شام آنے جانے والی چیز ہے, کبھی شام کا فقیر صبح مالدار اور کبھی صبح کا غریب شام کو مالدار ہو جاتا ہے, تعالیٰ کی دین ہے یہ تو. اور پھر مال, میری ماں یہ بھی سن لے, اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں, مال اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں, ایمان اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے. اگر مال اللہ کی رضامندی کی دلیل ہوتی تو اللہ ان باغیوں کو نہ دیتا جو نافرمان ہیں, جو نہیں مانتے اللہ کو, اللہ ان کو مال نہ دیتا. لیکن اس ان کو خوب دیا ہے, بہت دیا ان کو. بلکہ قرآن میں اللہ نے میری ماں یوں کہا, حق تعالیٰ جل شانہ نے, کہ اے میرے مومن بندو, تمہارے ایمان چھوڑنے کا اگر خطرہ نہ ہوتا تو میں ان میرے باغیوں کو, نافرمانوں کو, غداروں کو, میرے نہ ماننے والوں کو, میں اتنا مال دیتا, دنیا میں اتنا مال دیتا کہ ان کے مکانوں کو اور ان کے مکانوں کی سیریوں کو سونے اور چاندی کی بنا دیتا. لیکن خطرہ ہے اس بات کا, ارے اتنا نہیں دیا ان لوگوں کو, پھر بھی ہم ان کے مکان کو, ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر لار تپکاتے کہ ان کے پاس اتنا ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں, ہم مومن ہیں. اور میری ماں اور میرے بھائیوں, سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کو عبادت سے جوڑتے ہیں, یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ, ہمارے پیر و مرشید حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حالات کو عبادت سے نہ جوڑو. کیا مطلب حالات کو عبادت سے نہ جوڑو؟ حالات آتے ہیں, دنیا ہے, کچھ نہ کچھ حالات تو آئیں گے. 100% دنیا کے اندر راحت تو رہنے والی ہے نہیں, 100% راحت تو نہیں رہے گی, کچھ نہ کچھ حالات تو آئیں گے. اب ہم کیا کہتے ہیں, اوہو میں اتنی نماز پڑھتا ہوں پھر بھی یہ حالات کیوں آئے, حالات سے جوڑے ہم نے. میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی حالات آئے, میں اشراق پڑھتی ہوں ہماری مائیں کہتی ہے, میں اتنی سخاوت کرتی ہوں, میں زکات نکالتا ہوں پھر بھی یہ حالات آئے, میں حج کرتا ہوں, میں عمرے کرتی ہوں پھر بھی یہ حالات آئے, ارے میں تو بہت روزے رکھتی ہوں پھر بھی یہ حالات مجھ پر آ گئے, میرے ہی گھر میں کینسر کی بیماری آ گئی, میری دکان کا مسئلہ ہو گیا. حالات کو عبادت سے نہ جوڑو, عبادت سے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کی بنیاد پر اگر حالات نہ آتے, عبادت کی بنیاد پر اگر حالات نہ آتے تو دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. آپ سے بڑھ کر عابد کوئی نہیں, آپ سے بڑھ کر زاہد کوئی نہیں, آپ سے بڑھ کر مبلغ کوئی نہیں, آپ سے بڑھ کر صوفی کوئی نہیں, آپ سے بڑھ کر تقوی والا کوئی نہیں, آپ سے بڑھ کر تعلق مع اللہ والا کوئی نہیں. لیکن سب سے زیادہ حالات نبی پر آئے. آپ کو مارے گئے, آپ کی ذلتیاں کی گئی, آپ کو رسوا کرنے کی کوششیں کی گئی, آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی, دنیا جانتی ہے, سیرت بھری پڑی ہے, آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی, کیسے کیسے حالات, آپ کے گھرانے پر, آپ کی بیوی پر زنا جیسی گھناؤنی بات کا الزام رکھا گیا, کیسے حالات. میرے اور آپ کی گھر والی پر یا میری اور آپ کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام آ جائے, بتائیں ہم مریں گے یا جیئیں گے, ہم تو موت کے قریب ہو جائیں گے, یہ میرے گھر پر کیا حالات آ گئے. نبی کی زندگی کو آپ دیکھ لو, کتنے حالات ہیں. آپ کے خلاف قتل کی سازش, حالانکہ آپ سب سے بڑے عابد و زاہد, مبلغ و عالم, سب کچھ آپ ہیں, لیکن حالات آپ پر بھی آئے. معلوم ہوتا ہے حالات کا تعلق دنیا سے ہے. دنیا ہے یہ, تو 100% جنت تو ہے نہیں, کچھ نہ کچھ حالات رہیں گے. اور عبادات کا تعلق ماں اللہ سے ہے, اس لیے حالات کو عبادتوں سے نہ جوڑو. تو فرمایا کلا لینبذن فی الحطما, ہرگز نہیں, یہ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے, بلکہ یہ برائی کرنے والے جو لوگ ہیں, تانا دینے والے, غیبت کرنے والے, ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. وما ادراک ما الحطما, اور پھر نبی سے پوچھا گیا, پیغمبر آپ جانتے ہو حطما کیا ہے؟ حطما نار اللہ الموقدہ. فرمایا اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. یہ خاص طور پر اللہ کہہ رہا ہے میری ماں, اللہ کی جلائی ہوئی آگ. اللہ کی جلائی ہوئی آگ اللہ نے اس لیے کہا کہ بندے تیری جلائی ہوئی آگ تو کبھی بجھ بھی جائے گی, لیکن اللہ کی جلائی ہوئی آگ کبھی نہیں بجھے گی, وہ کبھی نہیں بجھے گی. نار اللہ الموقدہ. آگے اللہ کہہ رہا ہے التی تطلع علی الافئدہ, وہ آگ کیسی ہوگی؟ دنیا کی آگ تمہاری بودی کو جلاتی ہے, اور جہنم کی آگ بودی کو جلا کر تمہارے دل تک پہنچ جائے گی. افئدہ, دل تک جلاتی جلاتی. دنیا کے اندر آگ بودی کو جلاتی ہے, ہم مر جاتے ہیں, وہاں جہنم کی آگ دل کو جلا دے گی, پھر بھی موت نہیں آئے گی, جلتے ہی رہیں گے, جلتے ہی رہیں گے. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ. خوب سنیں میری مائیں, چونکہ ہماری زبانیں غیبتوں سے, تانوں سے بھری رہتی ہیں, غیبت تانے, غیبت تانے. انہا علیہم موصدہ. دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جب مجھے سزا دی جاتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں سے بھاگ نکلوں, ہٹ جاؤں, بھاگ جاؤں. اللہ کہتا ہے میری جہنم سے تو بھاگ نہیں سکے گا, میں اوپر سے دروازے کو بند کر دوں گا, کوکر بنا دوں گا, کوکر. فی عمد ممددہ. اچھا, اندر میں رہتے ہوئے بھی انسان کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے, تاکہ بھاگنے سے بھی کچھ تھوڑی سی راحت ہو جائے. فرمایا جہنم کے اندر بھی تو بھاگ نہیں سکے گا, اندر میں ستون ہے بڑے بڑے, میں ان ستونوں سے تجھے باندھ دوں گا. ہائے ہائے, یہ ہے غیبت اور تانا, غیبت اور تانا. بہت سخت عذاب ہے, بہت سخت. میری مائیں اپنی زبان کو قابو میں رکھے, کسی کی تحقیر, کسی کی ذلتی, کسی کی عزت کو پامال کرنا, کسی کی عزت سے کھیلنا بہت غلط بات ہے. باقی مذاق کرنا بات صحیح ہو, جائز ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وہ عورت آئی اور فرمایا, وہ بری عورت تھی, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوچھنے لگی کہ عورتیں جنت میں جائے گی؟ حضرت نے فرمایا کوئی بری جنت میں نہیں جائے گی, کوئی بری جنت میں نہیں جائے گی. بخاری شریف میں یہ روایت ہے. تو وہ عورت رونے لگی, تو حضرت نے فرمایا روتی کیوں ہے؟ مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بری عورت بڑھاپے میں جنت میں نہیں جائے گی, اللہ سب کو جوان بنا کر جنت میں بھیجے گا, سارے مرد بھی جوان, ساری عورتیں بھی جوان, سب جوان ہو کر جنت میں جائیں گے. تو تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا 7 فٹ لمبے, علم دیا, اور علم دینے کے بعد فرشتوں کو فرمایا سجدہ کرو آدم کو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں نقطہ لکھا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کو سجدہ تک کیا جا سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ہماری شریعت میں سجدے کو حرام کر دیا کہ رب کریم کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، ورنہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس علم کی بنیاد پر اس عالم کو سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے علم کی فضیلت معلوم ہوئی، علم کا مقام معلوم. اس لیے کہ علم ہوگا تو یہ اخلاق ہوں گے، علم ہوگا تو یہ سارے کام کر پائیں گے، علم نہیں تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. علم کے بغیر تو زبابز ہیں، بیکار ہیں. میں جگہ جگہ ہمارے حضرت مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنایا کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے آپ دیکھ لیں، علم طب بھی موجود تھا، علم دکتری بھی موجود تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آمد سے پہلے فصاحت و بلاغت اور بہترین زبان کا بولنا. فصاحت و بلاغت عربی زبان میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی اسکول تھی حضور کی آمد سے پہلے مکے میں؟ کوئی اسکول تھی؟ کچھ نہیں تھا، لیکن خوب بہترین قسم کا بولتے تھے. یہ تعلیم کہاں سے آئی؟ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے تھے. علم طب بھی تھا، علم دکتری بھی تھی، زبان بھی تھی، فصاحت بھی تھی، ساری باتیں تھیں. لیکن نبی نے اس کو فرمایا دور جاہلیت. تم لوگ بھی کیا کہتے ہو؟ دور جاہلیت. حضرت اشارہ فرماتے اس بات کی طرف کہ میرے لائے ہوئے علم کے بغیر دنیا کے سارے علوم کو حاصل کر لو تو جہالت ہے، اور اگر میرے لائے ہوئے علم کے ساتھ قرآن اور حدیث کے ساتھ پھر دنیا کے سارے علوم کو لے لو تو پھر وہ علم کہا جائے گا. تو علم بہرحال بہت بڑی چیز ہے. تو آدم کو پیدا کیا، سجدہ کروایا، پھر حوا کو پیدا کیا، جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں کو دنیا میں اتارا. اور دنیا میں اتارنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جس چیز سے منع کیا گیا اس چیز کو کھا لیا. کپڑے اتر گئے بدن سے، برہنا ہو گئے. فتفقا یکصفان علیہما من ورق الجنہ، قرآن کہتا ہے جو جنت کے بڑے بڑے درختوں کے پتے تھے وہ چپکانے لگے اپنے سطر پر تاکہ سطر نظر نہ آئے. معلوم ہوتا ہے انسان میں حیا تو پہلے سے بڑی ہے، لیکن اس وقت انسان بے حیا بنتا جا رہا ہے. اس کا لباس دیکھو، ہماری بیٹیوں کا لباس دیکھو، بے حیا بنتا جا رہا ہے. ہمارے مرد کا لباس دیکھو، بے حیا بنتا جا رہا ہے. تو حیا انسان میں فطری چیز ہے. جب کپڑے اترے جنت میں تو آدم جنت کے پتوں کو چپکانے لگے سطر پر. عجیب و غریب نقطہ لکھا ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے. حضرت نے فرمایا کہ جو اللہ آدم و حوا کو ایک بات میں تھوڑی سی غلطی ہو جانے پر، اجتہادی خطا ہو جانے پر ان کے کپڑے اتار سکتا ہے، اے زمین پر چلنے والے انسان، اے مرد اور عورت، تو بھی جب گناہ کرتے ہیں زمین پر اللہ چلتے ہوئے تیرے بھی کپڑے اتار سکتا ہے، لیکن دعائیں ہیں محمد الرسول اللہ کی کہ تیرے کپڑے نہیں اتر رہے ہیں. ورنہ میری ماں چلتے ہوئے جب تو گناہ کرتی ہے تو اللہ ہمارے بھی کپڑے اتار سکتا ہے، ہمیں بھی سب کے سامنے برہنا کر سکتا ہے. اس کے لیے اس اللہ کو کوئی آدمی بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کا حکم کافی ہوگا، اس کا حکم کافی ہوگا، ویسے ہی کپڑے اتر جائیں گے. لیکن ہماری لاج رکھی، ہماری ستاری فرمائی اللہ نے. پھر ان دونوں کو دنیا میں اتارا، اور دنیا میں اتار کر احکام دیے. اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ چلا، کتابوں کا سلسلہ چلا، یہاں تک کہ آخری کری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں کے آخری کری قرآن مجید کو لے کر کے دنیا میں تشریف لائے. یہ رہتی دنیا تک کی کتاب ہے اور رہتی دنیا تک کا نبی ہے. آپ آخری نبی، ہمارا قرآن آخری کتاب، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اب آقا کی تعلیمات پر ہمیں مکمل طور پر عمل کرنا ہے، آپ کی زندگی پر ہمیں عمل کرنا ہے. تو میری مائیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہم نے تم کو بہت نعمتیں دی، تم ہمارے شکر گزار بنو. بس میں ایک دو بات عرض کر دوں شکر پر. ایک شکر زبانی ہوتا ہے. ہم زبان سے کسی کو کہہ دیں شکر آپ جزاک اللہ آپ نے دیا. ایک دل سے شکر ہوتا ہے کہ ان کی عظمت ہمارے دل میں آئے. اور ایک عملی شکر ہوتا ہے اللہ کے لیے بھی. شکر کے یہ تین راستے, ایک تو زبانی شکر کہ اس کی لاکھوں نعمتیں ہمیں ملی ہے ہم الحمدللہ کہیں الحمدللہ اس مالک نے ہم کو دیا, کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا, ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ایک سے بڑھ کر ایک نعمت تعالیٰ جل شانہ نے. اور میری مائیں اگر آپ نے عصر کے بعد پرسو کا بیان میرا سنا ہو تو میں نے کہا تھا کہ نعمت کی قدردانی کے لیے روزانہ ایک کام کرو, 10 منٹ کے لیے اپنی باڈی کے ایک پارٹ کو لے کر کے بیٹھو اور یاد کرو کہ اللہ تو نے مجھ کو آنکھ دی, اگر تو مجھے آنکھ نہ دیتا تو نہ میں اپنی بیوی دیکھ سکتا تھا نہ اولاد دیکھ سکتا تھا نہ شوہر دیکھ سکتی تھی نہ دنیا دیکھ سکتی تھی نہ مکان دیکھ سکتی تھی نہ راستہ مجھے مل سکتا تھا نہ معلوم کہاں کہاں میں ٹھوکریں کھاتی. اللہ تو نے مجھ کو آنکھ عطا فرمائی, یہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے. ایک ایک نعمت کو یاد کرو گے خدا پاک کی قسم شکر کی توفیق ہو جائے گی. یہ شکر کی توفیق کا طریقہ ہے. اور دوسرا روزانہ اللہ سے باتیں کرو, روزانہ ہر وقت اللہ سے باتیں کرو. اللہ سے بات کرنے کا کیا مطلب, ہر عمل سے پہلے اللہ کو یاد کرو. ہر عمل سے پہلے گاڑی میں بیٹھ رہی ہو, اے اللہ مجھے عافیت سے پہنچا دے اپنے مقام پر, یہ اللہ سے بات ہو گئی. رات میں سو رہی ہو پہلے دعا کر لو ان اللہم بسمک, اللہ تیرے نام پر سو رہی ہوں تو ہی اٹھانے والا ہے, اللہ سے بات ہو گئی. صبح اٹھی ہم نے دعا پڑھ لی, اللہ سے بات ہو گئی. واش روم میں جا رہے ہیں پہلے دعا پڑھ لو, اللہ سے بات ہو گئی. نکل رہے ہیں پھر دعا پڑھ لو, اللہ سے بات ہو گئی. 24 گھنٹے نبی کی بتائی ہوئی جو دعائیں ہیں وہ نبی ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے. بھائی جب ہم اللہ سے اسی طرح باتیں کر رہیں گے تو کرتے رہیں گے تو اللہ کے پسندیدہ بندی اور بندے بن جائیں گے, پسندیدہ بندے اور بندی. اس بات کا اہتمام ہو تو زبان سے شکر, دل سے شکر. ایک میں موتی سی مثال سے سمجھاؤں کہ دیکھو کوئی مدینہ شریف سے آ جائیں کوئی مکہ شریف سے آ جائیں اور وہاں سے ایک رومال لے کر آئے, رومال لے کر آیا کہ چلو میں اپنے امام صاحب کو پیش کروں گا, اور اس نے لا کر کے امام صاحب کو ہدیہ کیا کہ حضرت یہ میں آپ کے لیے مدینہ شریف سے خاص طور پر یہ رومال لایا. امام صاحب نے کہا جزاک اللہ ماشاء اللہ آپ میرے لیے رومال لے کر آئے, یہ زبانی شکر ہو گیا. پھر جب ملے جزاک اللہ جزاک اللہ, لیکن آپ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام صاحب ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے. جمعہ کا دن آیا تو پھر آپ امام صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا رومال ڈالا یا نہیں ڈالا. عید کا دن آیا تو پھر دیکھنا چاہتے ہیں امام صاحب نے میرا رومال, او ہو ہو امام صاحب کی زندگی پوری ہو گئی آپ نے کبھی میرا رومال استعمال ہی نہیں کیا. تو زبانی شکر تو ادا ہوتا رہا جزاک اللہ آپ میرے لیے رومال لائے تھے, لیکن استعمال کبھی نہیں کیا تو ہمارا دینے والے کا دل ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹ جائے گا کہ ہم نے جو چیز دی. بلکہ کبھی وہ بیمار ہو گئے امام صاحب, ہم ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ رومال تو جہاں پاؤں جوتے نکالتے وہاں پڑا ہوا ہے, تو دل ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. میری ماں اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو سمجھو اللہ نے یہ اعضا یہ بدن یہ نعمتیں یہ سب کچھ عطا فرمایا, کھانا پینا سب کچھ دے رہا ہے, دولت پیسہ بیوی بچے سب دے رہا ہے, اور اس پر ہم یہ تو کہتے رہے جزاک اللہ اللہ تو نے دیا اللہ تو نے دیا اللہ تو نے دیا, لیکن ان نعمتوں کو اللہ کی یادوں میں نہیں لگایا تو اب تعالیٰ کہے گا میرا حقیقی شکر ادا نہیں ہوا, میرا حقیقی شکر تو نے ادا کیا ہی. تو حقیقی شکر میری ماں یہ ہے کہ ہم اپنی باڈی کو اللہ کی یادوں میں لگائیں, نمازوں میں عبادت میں. اللہ نے دولت دی ہے تو اس کی زکات نکالے, اس میں سے للہ نکالے, اس میں سے عطیہ نکالے, یہ سوچ کر کے کہ اللہ یہ میرا نہیں ہے حقیقت میں تیرا ہی ہے, یہ تیرا ہے. میں تو آیا تھا تو میرے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے, جب دنیا میں پیدا ہوا تو میرے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے, میں تو بغیر کپڑوں کے آیا تھا, یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے, اب اس میں سے میں تجھے نکال کر کے دیتا ہوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اللہ کہتا ہے جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو. جو ہم نے دیا, اللہ یہ نہیں کہتا کہ جو تمہارا ہے اس میں سے خرچ کرو, نہ, جو ہم نے دیا ہے اس میں سے, اور سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. تو اللہ جل شانہ میری ماں و آپ کو بھی ہم کو بھی اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, اور کما حق کہو اس کے حقوق ادا کرنے کی, اپنی بودی کو اللہ کے راستے پر چلانے کی اور بغاوت سے بچانے کی, نافرمانیوں سے بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ مردوں کو بھی معاف فرما, عورتوں کو بھی معاف فرما, تمام کی ضروریات کو دست غیب سے پورا فرما, سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے نکاح کا انتظام فرما, نکاح ہو گئے ہیں گھروں میں سکون نہیں ہے اللہ سکون عطا فرما, آپسی جھگڑوں کو ختم فرما, بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما, اولاد والے ہیں سب کی اولادوں کو نیک بنا, صالح بنا, متقی بنا, پرہیزگار بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, قرۃ عین بنا. اے اللہ ہماری نسلوں کو بگڑنے سے, پھسلنے سے, زلالت سے, گمراہیوں سے, غلط راستوں سے, غلط صحبتوں سے پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما, ہدایت کے فیصلے فرما, عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ امت اس وقت بڑی پریشان حال ہے, ان پریشانیوں کو دور فرما, فتنوں کو اے اللہ ختم فرما, امن و امان کو قائم فرما, فتنوں کو ختم فرما, امن و امان کو قائم فرما. اے الہ العالمین ہمیں عبادتوں کا ذوق اور شوق عطا فرما, ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو غیبتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے قلوب کو صاف ستھرا بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میرے مکان کے سامنے کوئی کوڑا کباڑ ڈالتا ہے مجھے بڑا غصہ آتا ہے, دل تیرا مکان ہے, جب اس پر ہم گناہ اور گندگیوں کا کوڑا کباڑ ڈالتے ہیں تجھے بھی تو غصہ آتا ہوگا, لیکن اے اللہ تو حلیم ہے, تو بردبار ہے, تو پکڑ نہیں کرتا ہے. رب کریم ہم سب کو اپنے دلوں کو حسد سے, کینے سے, بغض سے, نفرتوں سے, عداوتوں سے صاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ یہ مائیں اور بہنیں جو دین کی نسبت پر, شریعت کی نسبت پر, قرآن کی نسبت پر, تیری نسبت پر آئی ہوئی ہے سب کا آنا قبول فرما, سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما, سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ سب کے آنسوؤں کو قبول فرما, سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں رونے والا دل عطا فرما, ہمیں آنسو برسانے والی آنکھیں عطا فرما. اللہ دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا, دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا, مولا ہماری آنکھوں سے اب تو رونا بھی ختم ہو گیا, ہمارے دلوں نے رونا بھی چھوڑ دیا, ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے, ہمارے دلوں کو نرم بنا دے, ہمیں اپنے معاصی کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عزت والی زندگی عطا فرما, ذلت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت.